مولے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعفومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنة اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین یا رب العالمین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات پڑھیے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کے مومنین و اولاد آباد، ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بھی ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، خداوند عالم انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازتا رہا ہے، اور انسان خدا کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ کئی ایک نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو حاصل تو ہوتی ہیں، لیکن اسے ان نعمتوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ ایسی نعمتیں جو انسان ہمیشہ اپنے دامن میں رکھتا ہے، لیکن انہیں، ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اسے ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ مثلا خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت انسان کے والدین ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہیں کہ جن کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ جب تک والدین زندہ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے بعض افراد ایسے ہوں کہ جنہیں ان کے وجود کی اہمیت کا احساس نہ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں گزر جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ایک نعمت تھی، کتنی بڑی ایک رحمت تھی، اور کتنی بڑی ایک چھتری تھی جس کے سائے تلے ہم رہ رہے تھے، جو اب ہم سے رخصت ہو گئی۔ انہی نعمتوں میں سے کہ جن کو انسان حصول کے باوجود بھی درک نہیں کر پا رہا ہوتا، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ذکر سید الشہداء ہے۔ محمد یہ یقیناً اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پہ جتنا شکر ادا کریں آپ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اس نعمت پہ کہ آپ کسی بھی نعمت پہ شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ جب میں تیرا شکر ادا کروں گا تو اس شکر کو کرنے کے لیے جو تو نے مجھے توفیق دی ہے اس کے لیے ایک اور شکر ادا کروں گا, اور اس توفیق کے حاصل کرنے کے لیے اگر میں شکر ادا کروں گا تو اس شکر کے شکر کی توفیق کا ایک اور شکر ادا کروں گا. اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا جائے گا, اور حد یہ ہوگی کہ میں تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان اس نعمت کا, جسے ذکر سید الشہداء کہتے ہیں, جنہیں خدا نے اس نعمت سے نوازا ہے, وہ جتنا چاہیں شکر کریں مگر اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ نعمت ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں, بالخصوص ان ممالک میں کہ جہاں انہیں یہ آزادی نہیں ہے کہ اس ذکر کو آزادانہ طریقے سے برپا کر سکیں, اگر آپ ان سے جا کے معلوم کریں, ان سے جا کے پتہ کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت آپ کو کتنی بڑی سعادت حاصل ہے کہ آپ آزادانہ انداز میں بیٹھ کر سید الشہداء کا ذکر برپا کر رہے ہیں. ورنہ کئی ایسے ممالک ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر پابندی ہے, وہ یہ ذکر نہیں کر سکتے. چند لوگ ٹکڑیوں میں بیٹھ کر گھر میں تہخانوں میں چھپ چھپ کر اس ذکر کو بہرحال جیسے بھی ہو انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایسے ہی ایک ملک میں تھے, وہ یہاں سے چلے گئے. ان کا گھر پاکستان میں بالکل مسجد کے ساتھ تھا, توجہ فرمائیں گے حضرات, ان کا گھر پاکستان میں بالکل مسجد کے ساتھ تھا. وہ یہاں سے چلے گئے, چار سال تک وہاں رہے. وہاں سے جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ میں جب گھر پہنچا, دروازہ کھولا ہی تھا, مجھے مغرب کی اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی. کہ جب میرے کان میں یہ آواز آئی, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ, جب میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ وہ آواز ہے جسے سننے کے لیے چار سال میرے کان ترس گئے تھے. اشہد ان علی ولی اللہ, اس آواز کو سننے کے لیے میرے چار سال کان ترس گئے تھے. آج مجھے یہ چار سال کے بعد اذان میں سننا نصیب ہوئی ہے. جس طرح بہت سی نعمتوں کا انسان کو احساس نہیں ہو پاتا, ویسے ہی اس شاید نعمت ذکر سید الشہداء کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا. یہ کتنی اہم ہے, یہ کتنی ضروری ہے, اور ہمارے پاس یہ کتنی عظیم المرتبت چیز ہے کہ جو ہم تک ہمارے معصومین علیہ السلام کے توسط اور وسیلے سے پہنچی ہے. یقیناً ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح استعمال بھی کریں. اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا گیا تو نتیجہ شاید بہت اچھا ہمارے ہاتھوں تک نہیں پہنچے گا, اور اگر صحیح استعمال کیا تو ہم اس سے وہی چیز حاصل کر پائیں گے جس کے لیے معصومین نے یہ عزاداری ہمیں تحفتاً عنایت فرمائی تھی. صلوات پڑھ لیجئے محمد وال محمد. بہرحال گفتگو کیونکہ مقدماتی اور بالکل ہی شروعاتی دورانیے سے گزر رہی ہے، اور آپ کے سامنے میں نے جو آیت تلاوت کی وہ مشہور و معروف آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اور بتحقیق خدا کی جانب سے تمہارے پاس آیا ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ اس آیت کے اندر خدا نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ ایک نعمت نور ہے اور ایک نعمت کتاب مبین ہے۔ عام طور پہ اگر ہم عربی گرامر میں دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے، عربی گرامر میں اگر ہم دقت کریں تو عربی گرامر کے اندر مختلف حروف عطف ہیں، مثلا واو ایک حروف عطف ہے، ایسے ہی ثم بھی ایک حرف عطف ہے۔ اردو زبان کی مشکل یہ ہے کہ وہ ہر حرف عطف کا ترجمہ اور ہی کرے گی، لیکن عربی زبان میں اگر حرف عطف بدل جائے، واو کی جگہ ثم یا ثم کی جگہ واو آ جائے یا کوئی اور حرف عطف، تو اس سے معنی پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر ثم آئے توجہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ علی آیا، جاء علی ثم زید، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو حرف عطف ہے یہ فقط یہ نہیں بیان کر رہا کہ زید کے ساتھ علی کے ساتھ زید آیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ پہلے علی آیا بعد میں زید آیا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں جاء علی و زید، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آئے تو ہیں لیکن یہ مشخص نہیں ہے کہ پہلے کون آیا۔ توجہ فرمائی حضرات نے، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پہلے کون آیا، دونوں آئے ہیں لیکن پہلے کون آیا یہ مشخص واو سے، حرف عطف واو سے یہ مشخص نہیں ہوتا۔ درست ہے کہ اس حرف عطف سے یہ مشخص نہیں ہوتا کہ پہلے نور آیا یا پہلے کتاب، لیکن اگر ہم ظاہری دنیا کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عقلی طور پہ پہلے نور آنا چاہیے پھر کتاب، کیونکہ اگر بنا نور کے پہلے کتاب آ جائے تو بنا نور کے کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ عقلی طور پہ نور پہلے ہونا چاہیے، کتاب بعد میں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں جو نور کا ذکر ہے اس نور سے مراد کیا تھا؟ جو ہمارے یہاں جب نور کی بات ہوتی ہے ہم فوراً یہ تصور کرتے ہیں نور سے مراد یعنی بلب، نور سے مراد یعنی ٹیوب لائٹ، نور سے مراد سورج، نور سے مراد چاند۔ یہ ہمارے ہاں نور کو ظاہر کرنے کے، تصور کرنے کے، بیان کرنے کے وسائل ہیں، لیکن کیا نور کی تعریف یہی ہے؟ اگر نور کی تعریف یہ ہے تو اس آیت کا کیا کریں گے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کوئی نورانی نہیں کرتا، خود نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ علماء نے بیان کیا نور کی یہ تعریف نہیں ہے کہ آپ اسے بلب یا ٹیوب لائٹ میں منحصر کریں، کہتے ہیں نور کی تعریف اس کی صفات کی بنا پہ یہ ہے کہ نور وہ چیز ہوتی ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ اللہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔
اب اگر یہ تعریف لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود عیاں ہے، اور جہاں خدا عیاں ہو باقی چیزوں میں بھی اپنے جلووں کو عیاں کر دیتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب اگر دو لمحے کے لیے توجہ فرمائیں آپ حضرات، اور ہم چلتے ہیں ان روایات کی طرف جنہیں کہتے ہیں احادیث نورانیہ۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 33 میں 550 صفحات پر صرف احادیث نورانیہ لکھی ہیں۔ توجہ فرمائیں آپ، پوری ایک جلد 550 صفحے کی، اس میں کیا ہے؟ صرف احادیث نورانیہ۔ یہ کون سی احادیث ہیں؟ جن میں ذکر ہوا ہے اول مخلوق کا، جن میں ذکر ہوا ہے اول نور کا، جن میں ذکر ہوا ہے کہ ایک نور تھا جسے خدا نے سب سے پہلے خلق کیا، جس کے لیے رسول نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور پھر فرمایا فاطمہ الزہرا ہمارے نور سے ہیں، اور پھر فرمایا حسن حسین ہم تین کے نور سے ہیں، اور پھر فرمایا اس کے بعد حسین کی اولاد سے ہونے والے 9 امام ہم پانچوں کے نور سے ہیں۔ سوال، یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ کوئی لائٹ، کوئی روشنی؟ یعنی کوئی چیز تھی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کے بارے میں ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں امام، چھٹے امام، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو لقب ہے نا بی بی کا، زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، شیخ صدوق نے نقل کیا، روایت فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ خدا نے فاطمہ کو اپنے نور جلالت سے خلق کیا ہے۔ سوال، نعوذ باللہ، کیا خدا کا کوئی جسم ہے جس کے اندر سے کوئی ایک ٹکڑا لے کے جدا کر دیا جائے اور اس سے خلق کر دیا جائے؟ توجہ ہے، کیا خدا کوئی ایسا جسم ہے، کوئی ایسا نور کا حالہ ہے کہ جس کے اندر سے چند ٹکڑے جدا کیے جائیں اور پھر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ خدا کے نعوذ باللہ جسم کے وجود سے جدا ہوئے ہیں؟ جن کی توحید نہج البلاغہ کے سوا کہیں سے حاصل کی گئی ہو وہ تجسیم کے قائل ہو تو ہوں۔ ہم نے تو توحید کو علی کی نہج البلاغہ سے اخذ کیا ہے۔ اللہ، ہم نے تو معصومین سے اخذ کیا ہے جن کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ خدا کو جسم تصور نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں اگر تم نے جسم تصور کیا تو وہ لائق اشارہ ہو جائے گا، اگر لائق اشارہ ہوا تو کسی شے پر ہو جائے گا، کسی شے پر ہوا تو جہت میں ہو جائے گا، جہت میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہوگا دوسری طرف نہیں ہوگا، جہاں ایک طرف ہو دوسری طرف نہ ہو وہاں محدودیت آ گئی، جہاں محدودیت آ گئی وہاں نیاز مندی آ گئی، جہاں نیاز مندی آ گئی وہاں بے نیاز نہ رہا، جہاں بے نیاز نہ رہا وہاں واجب الوجود نہیں، جو واجب الوجود نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جسم نہیں ہے، ٹکڑے نہیں ہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ خدا نے فاطمہ کو اپنے نور جلالت سے خلق کیا؟ اس کا وہی مطلب ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ خدا نور ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ خود بھی روشن ہے اور دنیا کو اور جہاں جس چیز کو چاہے روشن اور عیاں کر دیتا ہے۔ فاطمہ الزہرا خدا کے اسم نور کا مظہر ہیں۔ یہ جس طرح خدا اپنے نور سے دنیا کی ہدایت کرتا ہے، زہرا اپنے نور سے دنیا کی ہدایت فرماتی ہے۔ صلوات پڑھیے، جس طرح خدا نور ہے یعنی ہادی ہے، وہ روشن کر دیتا ہے راستے، وہ روشن کر دیتا ہے منزلیں، وہ روشن کر دیتا ہے اپنے دین۔ جس جس چیز کو خدا سے مربوط پائیں گے وہ روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اگر خدا کتاب اتارے گا تو وہ کتاب نور ہوگی، اگر نبی بھیجے گا تو وہ نبی نور ہوگا، اگر امام بھیجے گا وہ امام نور ہوگا۔ اگر خدا کی وحدانیت مومن کے دل میں گھر کر جائے تو دل نورانی ہوگا۔ اصل یہ خدا کا اسم، خدا کے اسماء میں سے ایک اسم نور بھی ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہ جو ہر چیز پہ منطبق ہو سکتا ہے۔ یہی لفظ خدا پہ بھی بولا جاتا ہے، امام پہ بھی بولا جاتا ہے، رسول پہ بھی بولا جاتا ہے، کتاب پر بھی بولا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، یعنی یہ اسم ایسا جامع اسم ہے کہ جہاں پر بھی کسی خیر کو اور کسی اچھائی کو بیان کرنا چاہیں وہاں یہ لفظ اپنی جامعت کے ساتھ موجود ہے۔ خدا نور ہے، رسول نور ہیں، اہل بیت نور ہیں، کتاب نور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب مربوط ہیں اس نور ازلی سے کہ جس کا نام وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ اس سے مربوط ہیں اور اس کے اسم نور کا مظہر ہیں، لہذا جب اس کی مظہریت کے درجے پہ پہنچتے ہیں تو ہو نہیں سکتا مظہر نور ہو اور خود نور نہ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمہاری طرف، خدا کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین۔ توجہ، نور اور کتاب مبین جب آئی، پروردگار اس آیت کی کہیں تشریح تیرے نبی کی حدیث سے ہوگی، یا نبی تیرا اس آیت کی تشریح کرے تو ہمیں پتہ چلے، معلوم ہوا ہاں رسول اللہ نے اس آیت کی تشریح کی ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری عترت اہل بیت ہیں۔ کتاب مبین کتاب اللہ ہے، عترت اہل بیت وہ مصداق نور ہیں کہ جو اس کتاب کو صحیح انداز میں پڑھانے اور سکھانے کا بندوبست کریں گے۔ اللہ، دیکھیے صاحب، قرآن مجید کتاب ہے، درست ہے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب ہے۔ کتاب کے ساتھ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اگر وہ کوئی نصاب ترتیب دے اور ساتھ ہی اس نصاب کو ترتیب دینے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کمپلسری قرار دے، تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کتاب رکھیں، نصاب بنائیں، ساتھ میں ان بچوں کو استاد بھی فراہم کریں۔ اگر کتاب تو بنا لی لیکن استاد فراہم نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ کہ بات ادھوری ہے، کام آگے نہیں چل سکتا۔ رسول اللہ پر خدا نے قرآن کو بطور نصاب اتارا ہے، توجہ ہے، کتاب کو رسول اللہ پہ خدا نے بطور نصاب اتارا ہے۔ قرآن نصاب ہے، محمد و اہل بیت محمد استاد ہیں، یہ استاد ہیں اس کتاب کے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک یونیورسٹی تو اپنے لیے نصاب بنائے لیکن استاد کوئی اور آ کے مقرر کرے، بھائی جو نصاب بنائے گا استاد بھی وہی مقرر کرے گا؟ اگر نصاب کوئی بنائے اور استاد کوئی مقرر کرے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے صحیح استاد مقرر کیا جبکہ اس نے نصاب نہیں بنایا؟ اگر وہ شخص کہ جو نصاب بنا رہا ہے اس سے واقف ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے تو وہ لازم اس نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد کا تعین کرے گا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس نصاب کا استاد بنے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نصاب اور کتاب میں کیا ہے، وہ اگر آ کر استاد مقرر کر دے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ بچے کسی مقام تک پہنچ پائیں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں، اور نہ اس استاد میں یہ قابلیت ہوگی کہ وہ اس کتاب کی تدریس کر سکے، کیونکہ جس نے مقرر کیا ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کتاب میں کیا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ استاد بھی وہی مقرر کرے جو نصاب مقرر کرے۔ جب نصاب خدا نے بنایا ہے تو پھر استاد بھی خدا بنائے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ اے رسول تم انہیں بتا دو کہ جس طرح سے کتاب میری طرف سے ہے اسی طرح استاد بھی میری طرف سے ہیں، اور تم ان سے کہو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے جو نصاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہیں جو استاد ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آ کر استاد کو پسے پشت ڈالے اور کہے جناب مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کتاب کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ در حقیقت استاد پایا نہ کتاب حاصل کی ہے، کیونکہ یہ کتاب فقط یہی استاد بتا سکتا تھا جسے خدا نے مقرر کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے اب زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ چینجنگ آتی رہتی ہے اور انقلاب زمانہ ہے۔ اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اپنے جوان برادران کے لیے، بزرگان تو یقیناً جانتے ہی ہیں، جب ہمارا دور تھا ہم اسکول میں داخل ہوئے اس وقت بچوں کو نرسری سے شروع کروایا جاتا تھا، پھر پریپ، اس کے بعد ون ٹو اور سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا تھا۔ اب یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ بچہ ابھی دو سال کا بھی نہیں ہوتا اور تیاری شروع ہو جاتی ہے جناب کہ بس کسی بھی طرح اپنے سر سے بلا ٹالیے اور اس بچے کو اسکول بھیجیں۔ یہاں ذرا دو لمحے کے لیے اجازت ہے میں دو چار جملے معترضہ کہہ لوں؟ آپ نے دو سال کے بچے کو بھیج دیا اسکول، آپ سے پوچھا کتنی فیس ہے بھائی مہینے کی؟ 20,000۔ بہت اچھی بات ہے اگر خدا نے آپ کو دیا آپ خرچ کریں، تعلیم پہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ جس عمر میں آپ اسے بھیج رہے ہیں کیا یہ عمر اس قابل ہے کہ اسے اسکول بھیجا جائے؟ سائنٹیفکلی اگر آپ دین کی یا امام کی یا چلیں کسی مولوی کی نہیں بھی ماننا چاہتے، نہ مانیں بھائی، آپ جا کے سائنسدانوں سے پوچھ لیں جو ان چیزوں کے اندر آپ بقول آپ کے بہت وارد ہیں، بڑے ان کے سائنٹیفکلی دماغ ہیں، وہ بڑے سائیکالوجیکل قسم کی باتیں کرتے ہیں، आप उनसे जाके पूछ लें, वो आपको कहते दिखाई दे रहे हैं भाई 4-5 साल से पहले किसी सूरत ना भेजिए बच्चे के लिए, ये दुरुस्त नहीं है तालीम और तरबियत के हवाले से। और फिर एक और मुसीबत, 20,000 रुपये देकर हम ये समझ रहे हैं कि हम तरबियत भी ख़रीद लेंगे। बीस हज़ार दे के आप तालीम ख़रीद सकते हैं, तरबियत नहीं। तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत एक अलग चीज़ है। तालीम पैसे से ख़रीदी जा सकती है, तरबियत पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती। इसीलिए बुज़ुर्ग उलमा हमेशा कहते थे बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो देना, फ़क़त तालीम पर। अभी हुआ ये कि तालीम पे बड़ी तवज्जो है और हम समझ रहे हैं कि 20,000 रुपये देकर हमने तालीम के साथ तरबियत भी ख़रीद ली है। बड़े बार अदब के साथ हाथ जोड़ के जुमला कहूँ, आप 20,000 देकर जिस बच्चे को स्कूल भेजकर उस्तानी के ज़िम्मे डाल रहे हैं कि तालीम के साथ ये तरबियत का भी बंदोबस्त करेगी, वो बेचारी तो खुद अपना बच्चा घर छोड़ के आई है, या उसने किसी और स्कूल में भेज दिया होगा। वो जो बेचारी अपने बच्चे की तरबियत का बंदोबस्त नहीं कर पा रही और 40-50 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, आपने भेज कर ये समझा कि बस मैं तो हो गया नचीत, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने भेज दिया है, अब उस्तानी जाने और बच्चा जाने। जब ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर शिकायत किस बात की है कि बच्चे माँ बाप का एहतराम नहीं करते। भाई तरबियत आप अपने जिम्मे लें तो वो आपका एहतराम करें। उस्तानी पढ़ा रही है इसलिए कि उसे पैसे मिलेंगे, उसे तरबियत से कोई मतलब नहीं। ये जो रोना रोया जाता है कि आजकल उस्तादों का वो एहतराम नहीं रह गया जो पहले था, तो भाई आजकल वो उस्ताद भी कहाँ रह गए जो पहले थे। पहले कौन सा उस्ताद ऐसा था कि जो स्कूल पढ़ाने जाता था तो 40 मिनट के पीरियड में 30 मिनट कुर्सी पे बैठकर आएं शाएं बाएं करता था और आखिरी 10 मिनट में ज़रा सा पढ़ा के कहता था मैं फलानी एकेडमी में पढ़ाता हूँ वहाँ आ जाना। कहाँ होता था ऐसे? अब जब आप वो उसूल बदलेंगे तो यहाँ से भी बदलेगा। ये कौन सा उसूल है कि हम उधर से तो बदल लें मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा, ऐसे नहीं चलता। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर वहाँ से उसूल बदलेंगे तो यहाँ से भी बदलेगा। अगर बच्चा उस्ताद फकत उस्ताद न रहे मुरब्बी बने तो तब तो आपको हक है ये कहने का कि मैंने अब हक अदा किया मुरब्बी होने का, उसके बाद भी ये तालिबे इल्म अगर साथ नहीं चलता तो दुरुस्त है उसने गलत किया। लेकिन अगर उस्ताद हक के तरबियत अदाई नहीं कर रहा और वालदैन खुद, क्यों कहा गया इस्लामी रिवायात में कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की आगोश है। कौन सा ABCD सिखा रही होती है माँ छोटे से बच्चे को, 2 महीने 3 महीने के बच्चे को? तरबियत है जो आगोश से होती है। आपका बच्चा 3 महीने का हो या 4 महीने का, बोल नहीं सकता, 6 महीने का हो सही चल नहीं सकता, लेकिन जैसे ही या हुसैन की आवाज़ सुनता है तो सीने पे हाथ क्यों जाता है? क्योंकि आगोश से उसे एक तरबियत मिल रही है। ये तरबियत फकत यहाँ तक नहीं है, बाकी चीज़ों में भी है। बच्चा अगर खुदा न खास्ता बदतमीज हो गया है तो देखिए पीछे तरबियत में कहाँ कमी थी। अगर बच्चा ज़िद्दी हो गया है तो पीछे देखिए कहाँ कोई कोताही हुई है या कोई मुश्किल है जिसको हल करना लाजिम है। बहरहाल ये तो खैर एक जुमला है मोतरजा था, सवाद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन खैर जहाँ ये 2 साल के 2.5 साल के बच्चों को स्कूल भेज के हमने बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया है, वहाँ हम जैसों को ढूंढते हुए कुछ मिसालें मिल जाती हैं अपने मतलब की। एक बच्चा था वो 2 साल का, उसने जाना शुरू किया तो जब वो 6 महीने जा चुका मैंने देखा जनाब वो सिर्फ एक कंधे के ऊपर एक बैग छोटा सा डाला, उसके अंदर उसने एक लंच बॉक्स, एक पानी की बोतल, और जनाब अली वो खेलता खेलता जाता है और खेलता खेलता आ जाता है, कोई किताब नहीं बैग में सिरे से। 6 महीने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई ये तुम्हें कुछ आता भी है या बस तुम खेलने जाते हो? उसने कहा जी मुझे ABCD आती है। कहाँ तक आती है? M तक। अच्छा, और का मुझे 1, 2, 3 भी आती गिनती। गिनती मत कहिएगा, उसे पता नहीं चलेगा गिनती किसे कहते हैं, काउंटिंग कहिएगा, गिनती नहीं पता उसे। और उर्दू में तो कतई मत पूछिएगा उससे, क्योंकि उर्दू में तो अब अक्षरों को नहीं आती, उस बेचारे को कहाँ से आती होगी। का क्या है? का मुझे 30 तक आती है गिनती। अच्छा भाई, और का मुझे अलिफ बे पे भी आती है। हरूफ तहज्जी कतई मत कहिएगा, उसे समझ नहीं आएगा हरूफ तहज्जी क्या होते हैं, अक्षरों को नहीं आएगा। वो कहेगा भाई मुझे जीम चे तक मसलन हरूफ तहज्जी भी आते हैं उर्दू के। अब आप जाके उसकी माँ या उसके बाप से पूछें, भाई मैंने तो इसे कोई किताब ले जाते नहीं देखा, इसके पास एक लंच बॉक्स होता है और एक बोतल, खेलता हुआ जाता है खेलता हुआ आ जाता है, किताब इसके पास होती नहीं, इसने सीखे कहाँ से? सवाल है कहाँ से सीखे? क्या स्कूल जाता है, उस्ताद या उस्तानी इसकी इतनी अच्छी है, किताब नहीं लेके जाता, लेकिन वो इसे सब कुछ वो बताती है जो किताब में है। यानी वो किताब के मज़मून पर इतनी मुसल्लत है कि बिना किताब के भी वो इसे किताब में मौजूद चीज़ बता देती है। अगर कोई शख्स उठकर ये कहता कि मुझे उस निसाब और किताब नहीं चाहिए, मेरे लिए उस्ताद काफ़ी है, तो बात समझ आती। लेकिन किसी का ये कहना कि मुझे उस्ताद नहीं चाहिए, मेरे लिए किताब काफ़ी है, ये समझ में नहीं आती। ये कतई समझ से बाहर है, हालांकि हम उसके भी कायल नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं, रसूल ने दोनों चीज़ें छोड़ी हैं, निसाब भी उस्ताद भी। लेकिन अगर उस्ताद इस पाए का हो कि वो सब निसाब को अच्छे से जानता हो, तो अगर कोई जाकर उस्ताद के कदमों में बैठ जाए और उससे कस्ब फैज़ करे, जानूए अदब तय करे, तो उस्ताद उसे अपने इल्मी फैज़ से मुस्तफीद करेगा, क्योंकि उसके पास किताब का इल्म है। इल्म उस्तादों के पास बैठने से आता है, किताबों को चाटने से नहीं। अगर इल्म फकत किताबों में होता तो जो लोग किताबों की दुकानें रखते हैं वो सबसे बड़े आलिम होते। ये यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, अगर फकत किताबों से इल्म हासिल हो जाता तो वो बहुत बड़े आलिम होने चाहिए थे, लेकिन फकत किताब से इल्म हासिल नहीं होता, उस्ताद चाहिए। और रसूल उस्ताद किसे बना के जा रहे हैं? इतरती अहल बैत, मेरे अहले बैत इस कुरान के उस्ताद हैं, तुम्हें इनके साथ रहना है। भाई अगर दो लम्हे के लिए तसव्वुर करें आप कि ये दो कुर्सियां हैं, और तसव्वुर कर लीजिए ऐसे ही दो कुर्सियां अपने जहन में, एक पर किताब रखी है और एक पर रसूलुल्लाह बतौर उस्ताद बैठे हुए हैं, तो जो है पीछे वालों की भी है तवज्जो? अगर है तो एक सलवात इनायत करें। एक कुर्सी पर कुरान रखा हुआ है, दूसरी कुर्सी पर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए। अब ज़ाहिरन जब रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ लेके जाएंगे तो कुरान की जगह खाली होगी या रसूलुल्लाह की? रसूलुल्लाह की खाली होगी ना, तो कुरान तो पहले से मौजूद है। जो चीज़ पहले से मौजूद हो उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता कि अब इसकी जगह कौन आएगा। سوال اٹھے گا اس جگہ کا جو خالی ہوئی ہے. بھئی توجہ ہے حضرات کی، سوال اٹھے گا اس جگہ کا جو خالی ہوئی ہے. قرآن کی جگہ تو خالی نہیں، قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، خالی جگہ ہوئی ہے رسول اللہ کی. اب جب تک رسول اللہ زندہ ہیں، قرآن نصاب رسول اللہ استاد، اب جب رسول جائیں گے تو رسول کی نشست پہ بطور استاد ویسا آنا چاہیے جو رسول جیسا ہو. اگر رسول جیسا نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا حقدار نہیں ہے. بھئی قرآن کو ہٹا کے آپ قرآن کی جگہ تورات رکھ سکتے ہیں، انجیل رکھ سکتے ہیں، زبور رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کہا نہیں قرآن کی جگہ قرآن ہی آئے گا. تو جب قرآن کی جگہ قرآن آئے گا تو محمد کی جگہ اہل بیت ہی آئیں گے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. محمد کی جگہ محمد کے اہل بیت آئیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اہل بیت کا کہ وہ لازمی. اب یہ تو ہمارے یہاں کی ایک عجیب بحثیں ہیں، اگر دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں جاتا بحث چڑھی تو کہیں سے کہیں نکل جائے گی. ایک علمی بحث ہے ہمارا، یہ کہنا کہ ہم اہل بیت نبوت کو رسول کا وارث سمجھتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہماری کوئی خاندانی لڑائی نہیں ہے. جبکہ آج میں آپ کے سامنے عرض کروں، سوشل میڈیا کے اوپر 100% بلکہ 110% ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ در حقیقت تشیع ایک ایسا مذہب تھا کہ جو مورثی دین کا قائل ہے. توجہ فرمائیے آپ نے، اگر آپ ذرا سوشل میڈیا سے واقف ہوں یا آپ تھوڑا سا اپنا کینوس وسیع کریں اور جو مستشرقین آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کی طرف تھوڑی توجہ کریں، کیا ہے وہاں سے نتیجے نکل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مکتب تشیع، کس طرح تعارف کرایا جا رہا ہے آپ کا ذرا تصور کر لیجئے. مکتب تشیع کا دو طرح تعارف پیش کیا جا رہا ہے، ایک یہ کہ یہ کوئی دینی مکتب نہیں ہے، یہ سیاسی مکتب ہے. توجہ ہے، یہ کوئی دینی مکتب نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تحریک ہے. سیاسی تحریک کیسے؟ کہا بھائی ان کا کل ملا کے جھگڑا یہ ہے کہ بعد رسول، رسول کی مسند کا وارث کون ہوگا، بس ان کا یہ جھگڑا ہے اور تو کچھ نہیں 1400 سال سے. اور دوسرا کیا آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہ یہ مورثی دین کے قائل ہیں، ان کے ہاں وراثت کا سلسلہ ہے، یہ دین میں وراثت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کے قائل نہیں ہیں. اور اس پہ ترہ یہ کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور مصیبت آپ کے لیے کھڑی کی ہوئی ہے. اب سنیے وہ کیا ہے، کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ وراثت کے قائل ہیں. کہا دیکھیے شیعہ امام حسن کی علیہ السلام سلوات بھیجیں، شیعہ امام حسن کی اولاد کے اندر امامت کے قائل نہیں ہیں. کس کی اولاد کے اندر قائل ہیں امامت کے؟ امام حسین کی اولاد میں. کیا یہ ان کی مورثی دین اور مکتب کی سب سے بڑی دلیل ہے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ شیعہ مکتب تو بنایا ہی ایرانیوں نے. جی تصور فرمائیے گا اور توجہ بھی، شیعہ مکتب تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، بنایا ہی ایرانیوں نے. اچھا کیونکہ ایرانیوں نے بنایا لہذا یہ امام حسن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، امام حسن کو سمجھتے ہی نہیں کچھ. اور امام حسین کی اولاد سے کیوں سمجھتے ہیں امامت؟ کہا اس لیے کیونکہ امام حسین کی زوجہ ایرانی تھی. سن لیا آپ نے، کیونکہ امام حسین کی زوجہ ایرانی تھی. اچھا بھائی تو امام حسین کی زوجہ ایرانی تھی تو کیا ہوا؟ کہا کیونکہ ایران میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ موروثی سلطنت کے قائل تھے، لہذا جب ایرانیت دینیت اور اسلامیت کے لباس میں آئی تو وہ شیعت بن گئی. تصور ہے آپ لوگوں نے فرما لیا, توجہ فرمائی آپ حضرات نے, یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے یہاں شاید کچھ بعض افراد نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم فاطمہ, علی, حسن اور حسین کو بس اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے داماد ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, نبی کی بیٹیاں ہیں, جبکہ ہم نے ان کو کبھی بھی اس لیے مانا ہی نہیں ہے. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ یہ رسول کے نواسے یا ان کے رشتہ دار ہیں. اگر ایسے ہی ہوتا تو ہم اوروں کو بھی مانتے جو رشتہ دار ہیں, باقی رشتہ داروں کے تو ہم قائل ہی نہیں سرے سے. توجہ ہے بھائی, کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے رشتہ داریاں بنائی لیکن ہم نے کہا ہمیں ایسی رشتہ داریوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہمیں محمد کا داماد چاہیے, محمد کی بیٹی چاہیے, محمد کے نواسے چاہیے. درست ہے کہ یہ بیٹی ہیں, داماد ہیں, بھائی ہیں, نواسے ہیں, لیکن ان کو امام نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں مانا, ان کو معصومہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں مانا, علی کو قسیم النار والجنہ علی کا داماد ہونے کی وجہ سے نہیں مانا, بلکہ علی, فاطمہ, حسن, حسین کے اپنے اندر ذاتی ایسی صفات ہیں کہ وہ رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی اس درجے پہ ہیں کہ انہیں امامت ملے, اس لیے نہیں مانا. اب جملہ کہوں اگر آپ اس کو کش کریں, ہم نے اہل بیت محمد کو نہیں مانا, ہم نے اہل بیت محمد الرسول اللہ کو مانا. فرق ہے ان دو میں. اگر میں کہوں اہل بیت محمد ابن عبداللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رسول کا رشتہ دار ہو وہ اس میں شامل ہے. اور اگر آج تک آپ کے سامنے کوئی بیٹھ کے یہ بحث کرتا رہا ہے اہل بیت کے عنوان سے, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, کل عرض کرتا ہوں اہل بیت پہ بحث انشاءاللہ. اگر کوئی یہ کہتا رہا ہے کہ اہل بیت محمد میں فلاں داخل ہے فلاں نہیں, فلاں داخل ہے فلاں نہیں, بھائی اہل بیت محمد میں سب داخل ہے, کوئی بحث نہیں ہے, سب داخل, کوئی بحث نہیں ہے ہمیں. قرآن اصل میں اہل بیت محمد ابن عبداللہ کی بات نہیں کر رہا, قرآن اہل بیت محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے. جب آپ محمد ابن عبداللہ کی بات کریں گے تو اس کے اندر ابو لہب کی بھی گنجائش نکل آئے گی, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ محمد رسول اللہ کے اہل بیت کی بات کریں گے تو پھر ابو لہب کی گنجائش نہیں ہوگی, ہاں ابو طالب کی گنجائش ہوگی. فرق ہے ان دو میں. خدا نے انہیں اہل بیت نبوت, آپ جب زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ, نہیں کہتے محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت. اہل بیت میں اگر کوئی اور شامل ہوتا ہے جسمانی تعلق کی وجہ سے تو ہوا کرے. اصل اہل بیت جنہیں قرآن میں آیا تطہیر میں تطہیرہ کا مصداق بنایا ہے, وہ اہل بیت جسمانی نہیں ہیں, وہ اہل بیت روحانی ہیں جن کی روح محمد کی روح سے متصل ہے, جن میں صفات نبوت پائی جاتی ہیں. ہم نے کبھی اہل بیت محمد جو جسمانی تعلق رکھتے ہیں کو اہل بیت نہیں کہا, اور نہ قرآن کا وارث, ہم نے انہیں قرآن کا وارث کہا ہے جن میں صفات محمد رسول اللہ جیسی ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لہذا کوئی ہم پہ یہ الزام نہ لگائے کہ ہم مورثی دین کے قائل ہیں, ہم مورثی دین کے قائل نہیں, ہم کہتے ہیں ظرفیت ہی ان میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن میں ظرفیت تھی, جو روحانی طور پہ محمد سے متصل تھے, وہ جسمانی طور پہ بھی محمد سے تعلق رکھتے تھے. ہم نے نہ فاطمہ کو مانا ہے، نہ علی کو مانا ہے، نہ حسن کو مانا ہے، نہ حسین کو مانا ہے، ہم نے فقط خدا کو مانا ہے. خدا کو مانا، اس نے محمد کو منوایا، ہم نے مانا. محمد کو مانا تو لازم تھا، محمد کو مانو تو محمد کی بھی ماننی ہے. اب محمد نے کہا علی کو مانو تو علی کو مانا، فاطمہ کو کہا تو فاطمہ کو مانا، حسن کو کہا تو حسن کو مانا، حسین کو کہا تو حسین کو مانا. در حقیقت ہم نے صرف خدا اور رسول کو مانا ہے، باقی سب انہوں نے منوایا ہے، ہم نے مانا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ اہل بیت مورثی معاملہ نہیں ہے. دین میں وراثتیں نہیں چلتی، وراثت روحانی چلتی ہے. امام حسین کو کون سی وراثت ملی ہے آدم سے؟ کوئی پلاٹ ملا ہے؟ کوئی گھر ملا ہے؟ کوئی قومی مرکز ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ نوح سے کیا ملا؟ کوئی پلاٹ ملا ہے حضرت امام حسین کو نوح سے؟ کوئی جاگیر ملی ہے؟ کوئی کھیت کھلیان کیا ملا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پہ آدم کے وارث، سلام آپ پہ نوح کے وارث، سلام آپ پہ ابراہیم کے وارث، سلام آپ پہ عیسیٰ اور موسیٰ کے وارث، سلام آپ پہ محمد ابن عبداللہ کے وارث، سلام آپ پہ امیر المومنین کے وارث؟ بھائی کون سے پلاٹ ملے ہیں؟ ابراہیم سے یا عیسیٰ سے یا موسیٰ سے؟ وراثتیں فقط پلاٹ میں تقسیم نہیں ہوتی، ایک وراثت ظاہری ہوتی ہے، ایک وراثت مقام کی ہوتی ہے. گاؤں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ جو زمین پلاٹ کھیت کھلیان ہے وہ تو ایک ترتیب جو وراثت کی ہے اس میں تقسیم ہو گئے، لیکن ایک تقریب برپا ہوتی ہے جس میں باپ کی پگڑی بڑے بیٹے کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے. یہ پگڑی وراثت میں آئی، اس پگڑی کا کیا مطلب ہے؟ یہ پگڑی کوئی زمین جائیداد نہیں دیتی، یہ پگڑی وہ مقام ہے جو پہلے باپ کے پاس تھا اور اب منتقل ہو گیا بڑے بیٹے کی طرف. جب آپ وارث موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم و نوح و آدم کہتے ہیں حسین کو، حسین کو پلاٹ نہیں ملے، وہ مقام جو ان کے پاس تھا حسین نے وراثت میں حاصل کیا ہے.
محمد
لہذا دین مورثی نہیں ہے، جس میں ظرفیت ہوگی اسی کو ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ جن میں ظرفیت تھی وہ جسمانی طور پہ بھی رسول اللہ سے نسبت رکھتے تھے، اور ایسی نسبت اور اس حدیث کا ایسا بیان ثبوت دیا حسین نے کہ دنیا رسول کی اس حدیث کے معنی کو جہان خارج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. کہ رسول نے کہا تھا انہما لن یتفرقا حتی یرضا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے قرآن و اہل بیت یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. حسین نے کہا اس کی ایک مثال میں دنیا کو دے کے جاؤں گا، میرا تن میرے سر سے جدا ہوگا لیکن قرآن ہمارے لبوں سے جدا نہیں ہو سکتا، قرآن ہمارے لبوں سے جدا نہیں ہو سکتا. امام حسین سے رسول اللہ کو بڑی محبت تھی. اب یہ کبھی بحث ہوگی تو عرض کروں گا، یہ محبت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نواسے ہیں، اگر صرف نواسے سے محبت ہوتی تو اور بہت سے لوگوں کے نواسے ہوتے ہیں، انہیں ایسی محبت کیوں نہیں ہوتی؟ اصل حسین کا مرتبہ ایسا ہے کہ رسول اللہ اسے ہٹ کر محبت کرتے ہیں. ایسے ہی رسول نے نہیں کہا کہ احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. رسول حسین کو محبت الہی کا مرکز سمجھتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ. روایات میں رسول اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے حسین کے مقام مقام کے بوسے لیتے تھے. کبھی حسین کے حلقوم کے بوسے لیتے تھے، کبھی حسین کے نہر کے بوسے لیتے تھے۔ فرق ہے عزاداروں دو چیزوں میں، ایک گلا ہوتا ہے، ایک مقام نہر ہوتا ہے۔ گلا وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، مقام نہر وہ ہے کہ ذرا گردن اونچی کریں تو گلے میں جو ایک کھلا سا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں مقام نہر۔ رسول اللہ حسین کے گلے کے بوسے بھی لیتے تھے، حسین کے مقام نہر کے بھی بوسے لیتے تھے، رسول اللہ حسین کے ہاتھوں کے بھی بوسے لیتے تھے، رسول اللہ حسین کی پسلیوں کے بھی بوسے لیتے تھے، رسول اللہ حسین کے لب و دندان کے بھی بوسے لیتے تھے۔ رسول بوسے لیتے لیتے دنیا سے چلے گئے، معلوم نہ ہوا، لیکن جب کربلا میں عصر عاشور آئی تو معلوم ہوا کہ میرا رسول بوسے لیتا کیوں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک لائن آگے بڑھا، حسین فقط ذبح نہیں ہوئے، حسین کو نہر بھی کیا گیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں حسین فقط مسبوح نہیں ہے، منحور بھی ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک لائن آگے بڑھا، حسین کی گردن میں اس جگہ پہ جہاں ذرا سا کھلا بنتا ہے، ایک تیر اس طرح سے پیوست کیا جیسے حسین نہر ہو گئے۔ ابھی حسین زین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے کہ پیچھے سے بعض افراد نے بڑھ کے تیر چلائے، ابن کاہل نے ایسا نیزہ مارا حسین کی پسلی پر کہ حسین سے زین مرتجس پہ بیٹھا نہ گیا، میرا مولا زمین پہ گرا۔ زمین پہ گرنے کے بعد حسین ابن علی کی گردن کو جب 12 ضربوں سے جدا کیا گیا تو معلوم ہوا رسول اللہ گردن کے بوسے سے کیوں لیتے تھے۔ جب آگے چل کر ایک لائن میں انگوٹھی اتارنے کے لیے حسین کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو پتہ چلا رسول اللہ ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتے تھے۔ اور جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تو پتہ چلا رسول اللہ حسین کی پسلیوں کے بوسے کیوں لیتے تھے۔ امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہوئے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے سلام اس شہید پر کہ جس کے لاشے پہ ایسے گھوڑے دوڑے کہ اس کا دایاں پہلو بائیں جانب اور بایاں پہلو دائیں جانب آ گیا، جس کے سینے کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ عزاداروں یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آیا، یا رسول اللہ آپ اس لیے بوسے دیتے تھے اجلکم اللہ، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہ آیا یا رسول اللہ آپ حسین کے دندان کے بوسے کیوں لیتے۔ میں نے جو تاریخ کربلا اٹھائی تو دیکھا ابن زیاد کا دربار ہے، سر حسین سامنے رکھا ہے، اس لائن نے چھڑی اٹھائی اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کے دندان پہ مارنا شروع کی۔ سامنے صحابی بیٹھا تھا، تڑپ کے اٹھا اور کہا اے ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا لے، کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ اس مقام کے بوسے لیا کرتے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔